جمعہ 21 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جمعی کا سلام۔ پاکستان اور بھارت کے مشیران قومی سلامتی کے اتوار کے اعلیٰ سطح کے مجوزہ مذاکرات بظاہر خطرے میں نظر آتے ہیں، تجزیہ کار کی رائے۔
چیری پکنگ یہ ہے کہ صرف اس پہ بات چیت ہوگی، ٹیررزم پہ، اس کے حوالے سے نقی پہ بات ہوگی، حافظ سعید پہ بات ہوگی، اور کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی۔ اب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے دی گئی اس تجویز پر عمل ممکن نہیں کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر دورہ بھارت کے دوران کشمیری رہنماؤں سے ملاقات نہ کریں۔ دفتر خارجہ کے آج جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ اس بارے میں بھارتی ہائی کمشنر کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے میڈیا کو بتایا
کہ مذاکرات کی گیند ہندوستان کے ہاتھ میں، اب دیکھنا ہے کہ وہ اس گیند کے ساتھ کھیل کو جاری رکھتا ہے یا گیند لے کے بھاگنے کی فکر کرتا ہے، اور وہ تو گیند کو جیب میں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، گیند کو میدان میں سے اٹھاتے ہیں اور گیند کو اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی گیسٹ لسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ہائی کمشنر کو یہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنی گیسٹ لسٹ جو ہے یعنی مہمانوں کی فہرست جو ہے وہ دلی کی مرضی سے بننی چاہیے۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے محکمے نے اسلام آباد کے ایک مدرسے پر چھاپہ مار کر 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ کے قتل میں ملوث تھے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
مقامی پولیس کے مطابق یہ چھاپہ اسلام آباد کے سیکٹر F8 کے گرین ایریا میں واقع ایک مدرسے پر مارا گیا۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے جانے والے 3 افراد میں قاری امداد اللہ، قاری ارشاد اور شوکت علی شامل ہیں۔ صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے یہ چھاپہ رینجرز اہلکاروں کی مدد سے مارا، جبکہ اس چھاپے کی اطلاع مقامی پولیس کو نہیں دی گئی۔
اسرائیلی رہنما بنیامین نتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ جمعرات کے روز اسرائیل پر داغے جانے والے راکٹ حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا۔ اسرائیلی حدود میں 4 راکٹ فائر کیے گئے تھے جن سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایرانی کمانڈر نے اس حملے میں عسکریت پسندوں کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد اسرائیل نے سلسلہ وار حملے کیے ہیں جن میں کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والی سرحدی جھڑپ کے بعد اپنی فوج کو اگلے محاذ پر جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کا کہنا ہے کہ کم جونگ نے رات گئے ایک ہنگامی اجلاس میں نیم حالت جنگ کا اعلان کیا۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو پیونگ یانگ کے مخالف پیغامات پر مبنی نشریات بند نہ کرنے کی صورت میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ یونان میں قائد حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ وہ نئی اتحادی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ قبل از وقت انتخابات سے بچا جا سکے۔ ظفر سید
ویوانگیلس میمارکس ڈیموکریسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کے پاس ملک کے وزیر اعظم الیکسس تسیپراس کے مستعفی ہونے کے بعد اتحادی حکومت بنانے کے لیے صرف 3 دن باقی ہیں۔ الیکسس تسیپراس اس سال جنوری میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ یونان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر جمعرات کو ٹی وی پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ ان کے ملک کو تیسرا بین الاقوامی بیل آؤٹ پیکج مل رہا ہے تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے مبینہ طور پر شام کے شمال مغربی صوبے حمز میں ایک قدیم کرسچن خانقاہ کو منہدم کر دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ قریاتن کے علاقے میں 5ویں صدی میں بنائی گئی عمارت کو بلڈوز کر دیا گیا جہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے گزشتہ مہینے قبضہ کیا تھا۔ برطانیہ میں حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے صدارتی امیدوار جرمی کوربن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا کہ اگر وہ لیبر پارٹی کے سربراہ منتخب ہو گئے تو وہ عراق پر امریکی حملے میں شامل ہونے کے سابق لیبر حکومت کے فیصلے پر برطانوی اور عراقی عوام سے معافی مانگیں گے۔ برطانوی اخبار گارڈین کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت مستقبل میں کبھی اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ افغان نائب وزیر اعظم جنرل عبدالرشید دوستم کی گاڑیوں کے قافلے پر طالبان عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ جنرل دوستم صوبہ فریاب کے مضافاتی علاقے میں بکتر بند میں سوار ایک ہائی وے پر سفر کر رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی۔ حملے میں نائب وزیر اعظم محفوظ رہے لیکن ان کی بکتر بند کو کافی نقصان پہنچا جبکہ 8 طالبان شدت پسند لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ جنرل دوستم ملک کے شمال میں طالبان کے خلاف آپریشن کے رابطہ کار ہیں۔ اور لندن میں ملبوسات کی ایک کمپنی کو کم از کم 70 انچ کمر والے ماڈل کی تلاش ہے، بھلا کیوں؟ سنیے طاہر عمران سے۔
بڑی جسامت والے افراد کے ملبوسات بنانے والی کمپنی بگ ڈاٹ کلودنگ اپنے صارفین کو ایکسٹرا لارج سائز سے بھی بڑے کپڑے مہیا کرتی ہے، لیکن اب اس کو تلاش ہے 10XL جسامت والے ایک شخص کی جو اس کے لیے ماڈلنگ بھی کرے اور مشورے بھی دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس قوی الجسا شخص کی چھاتی 76 انچ چوڑی ہو اور وہ کیمرے کے سامنے پراعتماد اور حشاش وشاش نظر آئے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع پاکستان اور بھارت کے مشیران سلامتی کے مابین اتوار کے مجوزہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے۔ گاہے بگاہے طرح طرح کی اور متضاد خبریں آتی رہیں۔ اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے لیکن شرائط کے ساتھ نہیں ہوں گے، شاید دوسرا پینترا ہے۔ آئیے بال کی کھال اور کیا کہوں کہ کھال کی کھپلی بھی نکالیں، شروع کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان نئی دہلی میں مذاکرات کے موقع پر کشمیری قیادت سے ملاقات نہ کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے بھارت کو قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان اس ملاقات کے لیے ایک جامع ایجنڈا بھی تجویز کیا ہے، جس میں کشمیر اور دہشت گردی سمیت متعدد امور پر بات چیت شامل ہے۔ اس بارے میں مزید بات کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں آصف فاروقی اور بی بی سی دہلی اسٹوڈیو سے سہیل حلیم۔ میرا پہلا سوال آصف فاروقی سے کہ دفتر خارجہ کے اس بیان میں مزید کیا کہا گیا؟
دو ہی بنیادی نکات ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان نے اس بھارتی تجویز کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ملاقات کے موقع پر نئی دلی میں پاکستانی قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز جو ہیں وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنماؤں سے ملاقات نہ کریں۔ دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات ضرور ہوگی۔ دوسرا نقطہ جو ہے آج کے بیان میں جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو تجویز کیا ہے ایک جامع ایجنڈا اس مجوزہ ملاقات کا، جس میں تمام متنازع امور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں کشمیر بھی شامل ہے، جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، اور جس میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر جن کو ہم بولتے ہیں کہ جن میں اعتماد کی بحالی کے جو طریقے ہیں ان پر بات چیت کرنا بھی اس ملاقات کا موضوع ہے۔ اسی بارے میں جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید، انہوں نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کی، اور جو بھارت کی یہ تجویز تھی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ پاکستانی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ ملاقات نہ کریں، اس پر پرویز رشید کا کہنا تھا،
اپنے کشمیر کے لوگوں کو یہ حق بھی ہندوستان دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے مہمان بن جائیں۔ اگر ہندوستان اب یہ فیصلہ کرے گا اپنے ہر شہری کے لیے بھی اور دنیا کے ہر شہری کے لیے بھی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی کہ گیسٹ لسٹ بھی ان کی مرضی سے بنائی جائے، ہوسٹ بھی ان کی مرضی سے ہو، تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ہمیں تو اس جمہوریت کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی فاشسٹ قسم کا رویہ ہو سکتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے، اور پھر آپ کے ہیومن رائٹس ہیں لوگوں کے۔ مجھے اور سب لوگوں کو اور کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کی میزبانی سے لطف اندوز ہوں، ہم کسی کو اپنا مہمان بنائیں، کسی کے مہمان بنیں۔ اس میں کون سی ایسی خوف کی بات ہے کہ اگر کوئی میرا مہمان بن جائے گا تو ہندوستان کو ڈر لگتا ہے، کوئی کسی کا میزبان بن جائے تو ہندوستان کو ڈر لگتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات ہی نہیں ہم کریں گے اگر مہمان آپ کے گھر میں کوئی آ جائے گا، آپ کسی کے میزبان بن جائیں گے۔
تو تو شفیع پرویز رشید کی یہ جو آخری بات ہے کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات ہی نہیں کریں گے اگر کشمیریوں کی میزبانی پاکستان میں کر لی، یہ کافی سخت بات جو ہے وہ وزیر اطلاعات کی طرف سے سامنے آئی.
سہیل علیم، آپ نے سنا نا دھیان سے آصف فاروقی نے کیا بتایا،
جی.
ظاہر ہے میں آپ سے پوچھوں گا، اگر منظر یہ ہے تو مذاکرات کے ہونے کے امکانات کس قدر ہیں؟
شفیع، انڈیا پاکستان کی بات چیت ہو وہ اس کے کرکٹ میچ سے کم نہیں ہوتی، تو جب تک آخری بال بول نہ کر دی جائے کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل ہے. ابھی یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ بات چیت ہوگی کہ نہیں، لیکن فی الحال اس کے امکانات کم لگ رہے ہیں نسبتاً. مسئلہ یہ ہے کہ جو اوفا میں بات چیت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ڈیکلریشن ہوا تھا اس کا انٹرپریٹیشن یا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے. انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ اتفاق صرف اس بات پر ہوا تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر ملیں گے اور دہشت گردی سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان پر غور و خوض ہوگا. پاکستان کا کہنا ظاہر ہے یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات بھی اس ڈیکلریشن میں شامل کی تھی کہ تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس میں کشمیر بھی شامل ہے.
آصف، تو کیا کہیں گے، یہ جو نسبتاً سخت موقف اختیار کیا ہے پاکستان نے، تو پاکستانی دفتر خارجہ نے تو اس بارے میں مشاورت تو کی ہوگی نا، کون کون شامل رہا مشاورت میں؟
جی شفیع، کافی اوپر کے لیول تک یہ مشاورت ہوئی. مثال کے طور پہ دو اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس وزیر اعظم کے دفتر میں ہوا جس میں وزیر اعظم کے علاوہ بری فوج کے سربراہ موجود تھے اور کابینہ کے جتنے بھی اہم اراکین ہیں، اس میں وزیر داخلہ ہیں، اسحاق ڈار ہیں جو کہ وزیر خزانہ ہیں، اس کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز ہیں، طارق فاطمی جو خارجہ امور پر مشیر ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے، یہ سب لوگ اس اجلاس میں موجود تھے. اس کے بعد ایک اور اجلاس ہوا دفتر خارجہ میں جو جس میں طارق فاطمی موجود تھے، اور جو یہ بیان ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جاری کیا گیا ہے یہ اس میں تیار کیا گیا. اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ جو ہیں انہوں نے پھر بھارتی ہائی کمشنر جو ہیں پاکستان میں ان کو یہ بیان پہنچایا اور ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ جو تجویز بھارت کی طرف سے آئی ہے وہ پاکستان کے لیے اس کو ماننا ممکن نہیں ہے.
تو سہیل علیم، پاکستان میں تو یہ آواز خاصی مضبوطی سے اٹھ رہی ہے، بھارت میں جو تجزیہ کار ہیں ان کی عمومی رائے کیا ہے؟
شفیع، دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو حکومت کی طرف سے کچھ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، کھل کر نہیں لیکن صحافیوں سے بات چیت کے ذریعے، اور اس میں اشارہ یہ مل رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر حریت کے رہنماؤں کو سرتاج عزیز سے ملنے نہیں دیا جائے گا. اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال بھی ہے کہ اگر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ حریت کے رہنماؤں کو روک لیا جائے یا انہیں نظر بند کر دیا جائے تو اس کا بلکہ منفی اثر ہوگا اور پیغام یہ جائے گا کہ حکومت بات چیت کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہے. لیکن حکومت کے سامنے بھی اس وقت راستے بہت محدود ہیں، کیونکہ گزشتہ برس اگست میں جب انڈیا کی خارجہ سیکرٹری اسلام آباد جانے والی تھیں بات چیت کے لیے، تو اس وقت جب ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے حریت کے رہنماؤں سے بات چیت کی تھی تو اس پر ناراض ہو کر نریندر مودی کی حکومت نے بات چیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو اب اگر اس وقت اور ان حالات میں وہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اور بات چیت پھر بھی ہوتی ہے تو انہیں اس کا جواز پیش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا، مجھے ایک بات سمجھائیں ذرا سی، یہ بھارتی حکومت حریت کے رہنماؤں کو سرتاج عزیز سے نہ ملنے دینے پر اس قدر مصر ہے کیوں؟
بہت سیدھا سا موقف ہے حکومت کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حریت کے رہنما یا حریت کانفرنس ایک تھرڈ پارٹی ہے، تیسرا فریق ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی بات چیت میں براہ راست شامل نہیں ہو سکتی. بس اتنی سی بات ہے. ان کا کہنا یہ ہے، یا کم سے کم اس حکومت کا کہنا یہ ہے کہ حریت کو براہ راست بات چیت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر چونکہ اس مرتبہ مذاکرات صرف دہشت گردی اور اس سے متعلقہ مسائل پر ہونے ہیں، اس لیے حریت کے رہنماؤں کی سرتاج عزیز سے بات چیت کا کوئی جواز نہیں ہے.
آصف فاروقی، کیا لگ رہا ہے آپ کو، قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ملاقات سے قبل یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان تلخی پیدا ہو چلی ہے، ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے، اس کے متوقع ملاقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
جی شفیع، جیسا کہ سہیل نے بھی کہا کہ منفی اثرات ہو رہے ہیں اور ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے لہجہ دیکھا وزیر اطلاعات کا جو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت نے کسی طرح سے یہ کنوے کر دیا ہے پاکستان کو کہ اگر حریت لیڈر سے ملاقات نہ ہوئی تو یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ جو مذاکرات نہ ہونے کی بات میڈیا کے سامنے کہنا ہے، یہ بہت واضح ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ ملاقات جو ہے اس کو ملتوی کیا جائے یا منسوخ کیا جائے. ابھی تک جیسا کہ سہیل نے بھی کہا کہ کرکٹ میچ کی طرح ہے, آخری بات بال جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن آثار ٹھیک نہیں لگ رہے.
سہیل حلیم آپ کا اور آصف فاروقی آپ کا, دونوں کا بہت بہت شکریہ. پاک بھارت قومی سلامتی کے مشیروں کے مابین مجوزہ مذاکرات سے قبل کشمیر لائن آف کنٹرول کی کیا صورتحال ہے اور عسکری اعتبار سے وہاں کون سی پالیسی بظاہر کارفرما نظر آتی ہے؟ اس سلسلے میں نے پاکستانی فوج کے سابق ترجمان اور عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ میجر جنرل اطہر عباس سے بات کی.
جو ماحول مذاکرات سے پہلے بننا چاہیے وہ تو نظر نہیں آ رہا, وہ تو ایک ٹینشن, تناؤ, الزامات, بلیم گیم, مائی ورڈز اگینسٹ یورز, یور ورڈ اگینسٹ مائن, وہ ماحول نظر آ رہا ہے جس میں کوئی نتیجہ خیز ڈائلاگ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. میری ذاتی رائے میں ہندوستان حریت لیڈرز کو تو نظر بند کر سکتا ہے یا گرفتار کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے, ہندوستان مذاکرات کو اسے انکار بھی کر سکتا ہے, ڈائلاگ کو ختم کر سکتا ہے, لیکن سرتاج عزیز کو حریت لیڈر کو مدعو کرنے میں اس میں ہندوستان کیسے روک رہا ہے سرتاج عزیز کو, یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات.
اچھا, تو جب بھی مذاکرات کا سلسلہ ہوتا ہے عموماً لائن آف کنٹرول پر خاصی گڑبڑ سی ہو جاتی ہے, کچھ روشنی ڈالیے گا اس پر, لائن آف کنٹرول پہ کیا پوزیشن ہے, کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے, جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور یہ میری ذاتی رائے ہے, اس میں کسی حکومتی یا سرکاری ریاستی ادارے سے وابستہ نہیں ہوں, میری ذاتی رائے میں جو ایک تھری پرانگ جس کو میں ڈیول ٹرائنگل کہوں گا, وہ ایک حکمت عملی چل رہی ہے. ایک طرف ہے ایل او سی جس پہ کہ ٹیمپریچر ہائی رکھا جا رہا ہے, یہ ایک بی جے پی کی جارحانہ رویہ پالیسی جو رہی ہے یہ اس کے نتیجے میں ہے, اور دوسرا یہ ہندوستان کی فوج کو بہت سرو کرتی ہے, کیونکہ جو ایک سیاسی بحث شروع ہوئی تھی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ کی منسٹری کے زمانے میں کہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ بہت ہو چکا ہے, اب ہم اس کو واپس کریں گے, اور یہ وہ چاہتے تھے اس سیاسی بحث کا آغاز ہو, وہ ختم ہو رہی ہے. اس ایل او سی سچویشن سے انڈین آرمی کی جو پوزیشن ہے وہ بہت واضح ہوتی جا رہی ہے, برتری آ گئی ہے, اور اب وہ بحث بالکل ایک نان سٹارٹر ختم ہو کے رہ گئی. دوسری جانب جو خفیہ ادارے ہیں, جو افغانستان کا ٹرموائل ہے وہ بہت سوٹ کر رہا ہے, اگر کوئی عدم استحکام یا بدامنی چاہتا ہے افغانستان میں وہ سرو کر رہا ہے ہندوستان کا پرپس, کیونکہ سارے آپریشنز پاکستان کے خلاف جتنے خفیہ ادارے ہیں بلوچستان میں, کراچی میں, ٹی ٹی پی میں, کے پی کے میں, وہ وہاں سے ہو رہے ہیں. تیسری پرانگ جسے آپ کہیں, تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ڈپلومیٹک منوور, اس میں دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے ہندوستان کہ پاکستان سے ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں, لیکن شرائط یہ ہوں گی, ٹرمز کنڈیشن یہ ہوں گی, چیری پکنگ یہ ہے کہ صرف اس پہ بات چیت ہوگی ٹیررزم پہ, اس کے حوالے سے نقوی پہ بات ہوگی, حافظ سعید پہ بات ہوگی, اور کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی. اب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کسی بھی ڈائلاگ کو, بات چیت کو ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھانے کا یا نتیجہ خیز اس میں سے کوئی نتائج نکالنے کا. تو پھر بھی پاکستان اس پہ راضی ہوا ہے کہ بھائی بات چیت ہوگی, لیکن جتنے ایشوز ہیں جو کنٹینشیس ایشوز ہیں جو کہ دونوں کے درمیان جو اس وقت تعلقات ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں, ان پہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ جو پوری حکمت عملی جو ہے بڑے واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائیلاگ ہے, جو بات چیت ہے, پاکستان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, پاکستان کو ڈائیلاگ میں ضرور جانا چاہیے. جو وہ شرط اور شرائط رکھ رہے ہیں, پاکستان کی بھی اپنی پوزیشن ہے, پاکستان نے بھی اپنی کنڈیشن لے آؤٹ کی ہے کہ ہم کشمیر پہ بھی بات چیت کریں گے, ہم پانی پہ بھی بات چیت کریں گے, ہم سیاچن پہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان اپنی کنڈیشن ضرور لے کے جائے, لیکن ڈائیلاگ سے نہ انکاری ہو نہ پیچھے.
آئی ایس پی آر کے سابق چیف ریٹائرڈ میجر جنرل اطہر عباس. تو اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ سلامتی کے امور پر بات چیت ہو رہی ہے. ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے, بھارت نے پھر ایک بار پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات سے قبل کشمیری علیحدگی پسندوں اور سرتاج عزیز کے درمیان ملاقات کی ضد چھوڑ دے. پاکستان نے جواباً کہا ایسا ممکن ہی نہیں. اس دوران بعض ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کے بعد اب لگتا ہے کہ اگر بعض علیحدگی پسندوں نے سرتاج عزیز سے ملاقات کی تو اس ملاقات کی حیثیت اس روایتی مشاورت جیسی نہیں ہوگی جو بھارت کے ساتھ بات چیت سے قبل ہوتی ہے. اس ضمن میں تازہ تفصیل اور عوامی آرا کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
گزشتہ 25 برس میں بھارت کے ساتھ کسی بھی مذاکراتی عمل سے قبل پاکستان کا معمول رہا ہے کہ وہ کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے. نرسمہا راؤ, اٹل بہاری واجپائی اور منموہن سنگھ کے ادوار اقتدار میں بھی اسی پالیسی پر بنا خلل عمل ہوتا رہا, لیکن اس بار اس معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال ایسی ہی ایک ملاقات پر اعتراض کیا اور ہند پاک مذاکراتی عمل کو ہی معطل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علیحدگی پسندوں کی سرتاج عزیز کے ساتھ مجوزہ بات چیت اس قدر ہنگامے کا باعث بن رہی ہے۔ عوامی حلقوں میں بھی علیحدگی پسندوں کے رول پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
ہر سال اس میں بات ہوتی ہے کہ حریت کو انکلوڈ کریں گے، اس میں سب سے بڑا رول بنتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، جو ان دونوں ملکوں کو پریشرائز کر سکے، کوئی سیریس ٹاکس ہو جائے جس سے اس کا ایک نتیجہ نکلے۔
کشمیر کو اگنور نہیں کر سکتے، کشمیر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر حریت کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ حریت ایک اہم حصہ ہے، ایک ریپرزینٹیشن آف دا پیپل ہے۔ یہاں پہ کشمیر ابھی ڈسپیوٹیڈ ریجن ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اگر کشمیر کو یہ ہٹاتے ہیں مسئلے سے تو پھر یہ تو یہ بات ہوئی کہ انڈو پاکستان میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ حل ہو چکا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ کل علیحدگی پسند رہنماؤں کی گرفتاری اور پھر فوری طور ڈرامائی انداز میں ان کی رہائی کے بعد ان رہنماؤں نے اپنے پروگرام میں معنی خیز تبدیلی کی۔ لیبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک نے اعلان کیا کہ وہ خود نہیں جائیں گے بلکہ ان کے غیر معروف ساتھی مسٹر عزیز کے ساتھ اتوار کی شام ملاقات کریں گے۔ اسی طرح سعید علی گیلانی نے تنظیمی مصروفیات کا جواز پیش کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پیر کے روز سرتاج عزیز سے ملاقات ہوں گے۔ میرویز عمر کے بارے میں ابھی تک تو یہ طے ہے کہ وہ اتوار کی شام پاکستانی سفارت خانے میں سرتاج عزیز کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ ان ڈرامائی واقعات نے کئی قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ بعض حلقے کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان علیحدگی پسندوں کو مذاکراتی عمل سے دور رکھنے کے لیے خفیہ مفاہمت طے پائی ہے، جبکہ کچھ دیگر حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان نریندر مودی کی جارحانہ خارجہ پالیسی کے آگے بے بس ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار بشیر منظر کہتے ہیں،
لیکن آپ دیکھیں جس طرح پاکستان انسسٹ کر رہا ہے، لگ رہا ہے کہ پاکستان اپنا جو اوفا میں اس نے کشمیر کو ڈیلیٹ کیا تھا، پیچھے رکھا تھا، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، حریت کو ایک بار پھر پیسیفائی کرنے کے لیے حریت کی انویٹیشن پہ انسسٹ کر رہا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، اندازہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اوفا میں ہم نے کشمیر کو ڈراپ کیا، سو لیٹ اس انکلوڈ حریت دس ٹائم وتھ پاکستانی لیڈرز۔
بشیر منظر کا خیال ہے کہ علیحدگی پسندوں کی مذاکراتی عمل کے حاشے پر پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ دو ملکوں کو ہی کرنا ہے۔
حریت کو انکلوڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حل کی ایک ہی کی ہے، ایک ہی چابی ہے، جب انڈیا اور پاکستان کی لیڈرشپ کنونس ہو کہ یس ہم آگے جانا چاہتے ہیں، ہم کوئی فارورڈ موومنٹ چاہتے ہیں، تب جا کے یہ محل ہو سکتا ہے۔
خیال رہے پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی سرتاج عزیز اپنے بھارتی ہم منصب اجیت کمار ڈوال کے ساتھ اتوار کو نئی دلی میں سلامتی کے امور اور کراس بارڈر دہشت گردی کے خدشات سے متعلق اہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات میں علیحدگی پسندوں کے کردار کو لے کر دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان خاصا تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
میں براہ راست دہلی جانے والا ہوں شکیل اختر سے تازہ صورتحال پوچھنے کے لیے، لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے بھی اسی سے اس وقت لیڈ کر رکھا ہے، مذاکرات منسوخ نہیں ہوئے مگر بات چیت شرائط رکھ کر نہیں ہو سکتی، یہ اس کا چہرہ ہے اس وقت۔ شکیل اختر کے پاس میں جا رہا ہوں۔ شکیل صاحب، اگر آپ کام ختم کر چکے تھے تو گھر پہ بھی چین تو نہیں آئے گا نا آپ کو؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ تازہ صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے بھارت میں ان مذاکرات کو سامنے رکھ کر؟
تازہ صورتحال تو یہ ہے کہ پچھلے دو تین دنوں سے یہاں میڈیا پر جس طرح کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بات چیت شاید بات چیت کے لیے نہیں بلکہ ایک میڈیا کے ذریعے جیسے لگتا ہے کہ کوئی ایک صورتحال یا ایک سچویشن پیدا کرنے کے لیے ہو رہی ہو۔ یہاں پر ہر طرح کے مناظر ہیں اور اس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کا جارحانہ لب و لہجہ ہے میڈیا پر، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو بات چیت ہونی تھی اس میں کشمیر کا کوئی کردار نہیں تھا، اس میں کشمیری رہنماؤں کا کوئی کردار نہیں تھا، اور ایک بڑی مبہم سی ملی جلی کیفیت سامنے آ رہی ہے سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ ایک طرف وہ علیحدگی پسند رہنماؤں کو کچھ دیر کے لیے کل گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا، پھر پاکستان کی طرف سے بڑے کنفلکٹنگ اشارے آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی سمجھوتا کہیں نہ کہیں ضرور دونوں حکومتوں کے درمیان ہوا ہے بات چیت کو بچانے کے لیے، کیونکہ جس طرح حریت کے رہنماؤں سے بات چیت کا وقت تبدیل کیا گیا، جو بات چیت سے پہلے ہونی تھی یعنی دونوں قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان، وہ بات چیت اب بعد میں ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ایک بڑا عجیب و غریب منظر ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ میڈیا پر میں نے اس طرح کے جنگی حالات کبھی نہیں دیکھے، جس طرح کے صورتحال اس وقت ہے، عجیب و غریب طرح کے جارحانہ قسم کے پینلز بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ سارا فیصلہ اس میں یا تو بات چیت ختم کر کے ہو جائے گا یا بات چیت ہو کر کے ہو جائے گا۔
اچھا شکیل، میں قطع کلام کر رہا ہوں، آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا جو ہر ایک پوچھتا ہے اور ہر ایک اس کا جواب دیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ ہے کوئی جامع جم یا کشکول جس سے آپ یہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہوگا کیا؟
میرا خیال ہے کہ شفیع صاحب یہ بڑی بہترین بہت ہی اہم سوال ہے اس پورے جنگی ماحول میں، کیونکہ یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے اخبارات میں اس طرح کی بھی بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان سے روایتی جنگ جیتی جا سکتی ہے یا پاکستان نیوکلیئر بم استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں جنگی صورتحال میں. آج بی جے پی کے ایک بہت اہم ایم پی اور جو ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈائلاگ کی زبان سمجھتا نہیں، اس لیے بیکار ہے اس طرح کی بات چیت کرنا.
جی شکیل اختر، بہت بہت شکریہ. اسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر صبا ناز کے ساتھ.
سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے ہیں. میزبان ٹیم نے آج کھیل کا آغاز مایوس کن انداز میں کیا اور کرونا رتنے صرف 1 رن بنا کر پویلین لوٹے، جبکہ کمار سنگاکارا جن کا یہ آخری ٹیسٹ میچ ہے 32 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اس سے قبل بھارتی ٹیم نے 319 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگز شروع کی تھی اور 4 وکٹیں اسکور میں 74 رنز کا اضافہ کر سکی. پوری ٹیم 93 رنز پر آؤٹ ہوئی. اوول میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز کے آخری ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلوی بیٹسمین سٹیون سمتھ نے سینچری سکور کی ہے. یہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی 11ویں اور موجودہ سیریز میں دوسری سینچری ہے. ایڈم ووجز نے 76 رنز بنائے. اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے والے آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک صرف 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. یورپا لیگ میں ترکی کی ٹیم فینرباکے نے یونان کی ٹیم ایٹرومیٹوس کو 1 گول سے ہرا دیا. فیصلہ کن گول رابن وانڈ پرسی نے کیا جو مینچسٹر یونائیٹڈ چھوڑ کر فینرباکے میں شامل ہوئے ہیں. عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کل سے بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے، جس میں دنیا کے تقریباً تمام ہی صفے اول کے ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں. فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی بیلجین گراں پری سے قبل آج کی پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے اپنے ٹیم میٹ نکو روزبرگ سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں گریگور ڈیمیٹروف کو 3 سیٹس میں ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ رچرڈ گیسکے سے ہے. جبکہ رافائل نڈال فلیپیانو لوپیت کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں.
کھیلوں کا احوال اپنے سبانہ سے سنا. کسی زمانے میں ایک شاعر نے کہا تھا، اے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو. اس کے پیچھے آبادی کا بڑھنا شامل تھا. لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ توقف یا وقف ضروری ہے. بھارت اب ایک بچے سے آگے بڑھنے کے موڈ میں نہیں. معاملہ ہے کیا؟ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیاں پیش کرتے ہیں. آج خبروں کا میدان سنبھال رکھا ہے محمد.
بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ نے بی بی سی ہندی کو بتایا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی بات چیت منسوخ نہیں کی گئی ہے اور بھارت اب بھی مذاکرات کو آگے لے جانا چاہتا ہے. پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے جو طالبان کے حملے کے بعد برطانیہ شفٹ ہو گئی ہیں اپنے اسکول کے امتحانات میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں. انہوں نے 6 اے پلس اور 4 ایز حاصل کیے ہیں. اسرائیلی رہنما بنیامین نتن یاہو نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ جمعرات کے روز اسرائیل پر داغے جانے والے راکٹ حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے رہنما کم جونگ اون نے جنوبی کوریا کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والی سرحدی جھڑپ کے بعد اپنی فوج کو اگلے محاذ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے گھنے جنگلات پر محیط پہاڑی علاقے شوال میں زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کہیے کہ فٹ سولجرز اب گھاٹیوں پہاڑیوں اور میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپریشن ضرب عرض سے فرار ہونے والے بیشتر شدت پسندوں نے اسی علاقے میں پناہ لے رکھی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ فورسز نے اس علاقے کو پہلے سے ہی گھیرے میں لے رکھا تھا. مبصرین کہتے ہیں کہ زمینی کارروائی فورسز کے لیے ایک مشکل آپریشن ہو سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
میرن شاہ سے کوئی 35 سے 40 کلومیٹر دور پاک افغان سرحد کے قریب واقع پہاڑی علاقہ شوال مقامی اور غیر ملکی شدت پسند تنظیموں کی اہم پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں بیشتر عسکریت پسند اسی علاقے کی جانب روپوش ہوئے اور اب وہیں پناہ لیے ہوئے ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو کوئی 2 ماہ سے گھیرے میں لے رکھا ہے, لیکن اٹک میں پنجاب کے وزیر داخلہ کے ڈیرے پر خودکش حملے کے بعد اس علاقے میں فورسز نے بھرپور کارروائی کی ہے, جس میں فوج کے تعلقات عامہ کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 100 سے زیادہ شدت پسند فضائی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. دہشت گردی اور شدت پسندی کے امور پر کڑی نظر رکھنے والے تجزیہ کار پروفیسر خادم حسین کہتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں فضائی بمباری کے بعد زمینی کارروائی ضروری ہوتی ہے.
یہ ایک سوال اٹھتا تھا کہ ایک تو وہاں سے شفاف طریقے سے غیر جانبدار اطلاعات موصول نہیں ہو رہی, اور دوسری یہ کہ اس کو اگر سیاسی پیریڈ میں شامل کرنا ہے تو زمینی کارروائی ضروری ہے, جو کہ نہیں ہو پا رہی. اب اس زمینی کارروائی سے کم از کم یہ سوال تو ختم ہو گیا, یا یہ سوال اس سوال کا جواب تو مل گیا کہ دراصل ایک اسٹریٹجی تھی پاکستان فورس کے ساتھ جو آہستہ آہستہ بتدریج وہ اسٹریٹجی کی طرف بڑھ رہے تھے, اور یہ ایک اسٹریٹجک میرا خیال ہے مقام ہے جہاں پہ شاید اس علاقے کو ریاست ریٹ میں یا شمال وزیرستان کو ریاست ریٹ میں شامل کرنے کا ایک اہم مرحلہ سر ہو جائے گا.
پروفیسر خادم حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ جنگی اعتبار سے شوال ایک اہم علاقہ ہے.
تو مشکل مرحلہ تو بہرحال ہے, اور سیکورٹی فورسز کے لیے بالخصوص یہ مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ شاید یہ پہلی بار یہ ہوا ہوگا کہ اس طرح اس کو ریاست ریٹ میں بالعموم یا مکمل طور پہ شامل کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز وہاں گئی ہوں.
شوال ایک انتہائی سرد اور پہاڑی علاقہ ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی نور بہرام نے بتایا کہ شوال جغرافیائی اعتبار سے جنوبی وزیرستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے,
اور ساتھ ساتھ سردیوں میں یہاں پر رہنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ برف پڑتی ہے, اور اس کے بعد گرمی یہاں پر لوگ مومنٹ بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر جاتی بھی ہیں, تو سوال کافی جنگلات سے بھرا ہوا ہے. جتنی بھی لکڑی آتی ہے شمالی وزیرستان سے یا جتنی بھی پورے پاکستان یا افغانستان سے بھی لکڑی آتی ہے تو وہ سوال کے ایریا سے آتی ہے. زرخیز علاقہ ہے, کافی بڑے بڑے جنگل بھی ہیں.
فوجی آپریشن ضرب عزم شمالی وزیرستان ایجنسی میں گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا تھا, جس میں حکام کے مطابق بڑی تعداد میں شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے, جبکہ بڑا علاقہ شدت پسندوں سے صاف بھی کر دیا گیا ہے. شوال میں زمینی کارروائی کو ایک طرح سے اس آپریشن کا آخری مرحلہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ کے بعد قدرتی سے سوال یہ ہے کہ وادی شوال کا علاقہ جغرافیائی اعتبار سے کیسا ہے, اور وہاں سے شدت پسندوں کو بے دخل کرنا یا ٹھکانے لگانا پاکستانی فٹ سولجرز کو کون کون سے چیلنجز پیش کر سکتا ہے. میں نے اس سلسلے میں ایسے ہی امور کے ماہر تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ سے بات کی.
جو شوال ویلی کا آسان علاقہ ہے اس کے اوپر پہلے سے فوج کا قبضہ ہے. یہ صرف جو بارڈر کے ساتھ, اور خاص کر جب ہم جنوبی اور شمالی وزیرستان کا جو بارڈر ہے اس کے قریب بات کر رہے ہیں تو یہ کافی اس میں پہاڑی علاقہ ہے اور یہ تھوڑا سا علاقہ ہے جس کے اندر جو ہے کافی عرصے سے بمباری کی جاتی رہی لیکن گراؤنڈ آپریشن یہاں تک رک گیا تھا
تو
یہ دوبارہ جو ہے اس گراؤنڈ آپریشن کو نیا کیا جا رہا ہے اور میرے خیال میں رات کو یہ شروع ہوئے ہیں اور امید ہے کہ اس کو میرے خیال میں میرا اندازہ یہ ہے کہ دو ہفتے میں یہ کلیئر ہو جائے گا.
آپ نے خود بتایا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, نہ صرف پہاڑی ہے بلکہ یہ جنگلات بھی ہیں, یہاں پر لوگوں کے چھپنے وغیرہ کی جگہ ہے, تو جب فٹ سولجر جائیں گے اس میں اندر تو ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا بریگیڈیئر صاحب؟
اس میں جس کو ہم کلوز کوارٹر بیٹل کہتے ہیں یعنی نزدیک کی فاصلے سے لڑائی کا جو ہے وہ اس کی, کیونکہ اس میں اتنے بڑے جو فیلڈ آف فائر ملتے ہیں وہ نہیں ملتے, کیونکہ یہاں پر ایک پہاڑی پھر سامنے دوسری پہاڑی شروع ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں فوج کا تو نزدیکی جو ہے فاصلے سے یہ لڑائی ہوگی اور ان کو یہاں سے فزیکلی نکالنا ہوگا, کیونکہ ایئر سے تو ان کی کافی جو ہے میرے خیال میں کیجولٹی کی گئی اور اس کو سافن اپ کہتے ہیں, سافن اپ کیا گیا ہے ٹارگٹ کو اور اس کو ابھی کلیئر کریں گے.
تو وغیرہ صاحب یہ جو اگر کلیئر بھی کیا جاتا ہے اس علاقے کو تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ملیٹنسی ختم ہو جائے گی, یہاں سے نکل کر کے یہ بھاگ کر کے کہیں اور جائیں گے تو کیا خیال ہے, یہاں سے اگر یہ نکل بھاگے تو کدھر کا رخ کریں گے اور وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوگی؟
دراصل یہ میرے خیال میں آخری جگہ ان کے لیے افغانستان کی ٹیریٹری ہے کہ اس میں یہ جائیں گے اور پہلے بھی کافی سارے ادھر ہی جا چکے ہیں تو وہاں پر یہ جائیں گے اور پھر جس طریقے سے باقی ایجنسی سے نکل کے افغانستان کی ٹیریٹری میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے وہ مولوی فضل اللہ ہے یا وہ فقیر محمد والی جو آرگنائزیشنز ہے یا ولی محمد خراسانی کی ہے, تو یہ بھی زیادہ جو یہاں پر فائٹرز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر مسعود علاقے سے ہے, ان میں اور بھی لوگ ہیں مگر یہ خاص کر اس میں ہیں, تو میرے خیال میں ان کو نکال باہر کیا جائے گا.
صورتحال سے متعارف کرا رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ سے چار مزدور اغوا ہوئے ہیں. یہ مزدور ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر رہے تھے. انتظامیہ کہتی ہے کہ ان مزدوروں کو گزشتہ شب نامعلوم افراد نے اغوا کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان مزدوروں کو گزشتہ شب ضلع کیچ علاقے دشت سے اغوا کیا گیا. تربت میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق اغوا ہونے والے مزدور ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار کے ساتھ سڑک کی تعمیر کے منصوبے پر کام کر رہے تھے. ذرائع نے بتایا کہ ان مزدوروں کو ایک گاڑی میں تلار جاتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کیا. تاحال ان کے اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں. کیچ اور اس سے متصل دیگر اضلاع میں اس سے قبل بھی عسکریت پسند تنظیمیں شاہراہوں اور بعض دیگر ترقیاتی منصوبوں کی مشینری کو تباہ کرنے کے علاوہ ان پر کام کرنے والے افراد پر بھی حملے کرتے رہے ہیں. چند روز بیشتر کیچ کے علاقے دشت میں سنگی کے مقام پر عسکری تعمیراتی ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا. اس حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہوئے تھے. اس سال اپریل میں تربت کے قریب عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 20 مزدور ہلاک ہوئے تھے, جبکہ گزشتہ ماہ گوادر کے علاقے پسنی میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کے ایک منصوبے پر کام کرنے والے تین افراد کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا. ایک اور واقعے میں آج کیچ سے متصل ضلع گوادر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا. انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق یہ ایک واقعہ پسنی شہر میں پیش آیا, جبکہ کوئٹہ شہر میں دیبا کے علاقے سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت میں کئی برسوں سے مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی سے زندگی کا ہر پہلو کہیے بری طرح متاثر ہوا ہے. مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر تعلیم پر پڑا ہے. شہروں میں بیشتر بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں اور گزشتہ کچھ برسوں میں پرائیویٹ سکولوں کی فی اللہ کی پناہ 15 گنا کا اضافہ ہوا ہے. ایسوسیٹڈ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایسوچیم کے ایک جائزے کے مطابق تعلیم اور بچوں کی پرورش کے اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شہروں میں بیشتر والدین اب صرف ایک ہی بچہ غنیمت سمجھتے ہیں. جو جملہ لکھا وہ میں نہیں پڑھوں گا. دہلی سے شکیل اختر.
مندرا سپکوٹا اور ان کے شوہر کا تعلق بھارت کے کامیاب اور اعلیٰ طبقے سے ہے. 6 سالہ عالیہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے. مندرا کہتی ہیں کہ دونوں میاں بیوی کی اچھی ملازمت کے باوجود وہ ایک سے زیادہ بچے نہیں چاہیں گی.
میرے حساب سے سکولنگ فرسٹ پرائیورٹی ہے, بیکاز بچوں کا ایڈوکیشن جو سٹارٹ ہوتا ہے سکولنگ سے ہی ہوتا ہے. اینڈ دیئر از اے لاٹ آف سوشل پریشر بھی بہت ہوتی ہے کہ اچھے سکول میں بچے کو بھیجو. اینڈ اچھے اسکول مینس بہت ایکسپینسو.
بھارت کے ایسوسیٹڈ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی ایسوچیم کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق شہروں میں تعلیم اور بچوں کی پرورش پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے سبب بیشتر والدین اب ایک ہی بچہ چاہتے ہیں. ایسوچیم کے سیکرٹری جنرل ڈی ایس راوت کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں فیس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ والدین کے لیے بچوں کی اچھی تعلیم ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے.
پہلے ایک بچہ جن کا ہوتا تھا اور دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ نوکری کرتے تھے یا اس سمے جو ہے وہ کسی طریقے سے 50-55 ہزار روپیہ جو ہے پرتی ورش ایک بچے کا پرائمری شکشا کے لیے خرچ کرتے تھے, لیکن وہی جو ہے وہی شکشا وہی استر اور وہ اٹھ کر کے آج جو ہے وہ 1.25 لاکھ پرتی ماہ پرتی ورش جو ہے اس تک پہنچ گیا ہے.
اچھے اسکول میں تعلیم زندگی میں کامیابی کا سب سے اہم پہلو ہے. کانونٹ کی ٹیچر سونو تبسم کہتی ہیں کہ معاشرے میں مسابقت کے سبب اچھے اسکولوں میں داخلے کے لیے لوگ سب کچھ داؤں پر لگا رہے ہیں.
کیونکہ ایک بچہ اگر اسکول جا رہا ہے تو وہ ماحول بھی اس کا وہی مل رہا ہے, بچے اچھے فیملی سے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے ہیں ان کے رہنے کا سٹائل جو ہے اس حساب سے بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر ایک پیرنٹ اچھے اسکول میں پڑھا رہا ہے تو نیچرلی یہ ہے کہ اس کے ایکسپینسز اسی سائز بڑھتے جائیں گے, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ایک طرح کا وہ ہے کہ دکھاوا سا ہو گیا کہ پڑھائی ہے ساتھ میں اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, بچے کی جو بھی ضرورت ہے ساتھ ساتھ وہ بھی پوری ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے بس سارے جو میکسیمم 70% جو خرچہ ہے وہ بچوں کی طرف چلا جا رہا ہے.
مندرا کہتی ہیں کہ بڑھتے ہوئے اخراجات اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکثر والدین اب دو کے بجائے ایک بچے پر ہی اکتفا کرنے لگے ہیں.
ایبسولوٹلی, لائک میری سرکل میں جو جتنے بھی میرے فرینڈس ہیں سب کے ایک ہی بچے ہیں اور وہ بچے 5-6 سال کے ہیں, اور وہ دوسرا بچہ بالکل بھی پلان اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہی بچے کو افورڈ کرنا ہے ان ٹرمس آف ایڈوکیشن, اس کی اپ برنگنگ, اس کی ریکوائرمنٹس, اس کو آپ کیلکولیٹ کرو گے تو آپ افورڈ کر ہی نہیں پائیں گے دوسرا بیبی. سو میری فرینڈ سرکل میں جتنے بھی میرے کولیگس ہیں میری فرینڈز ہیں وہ ایک ہی بچے چاہتے ہیں.
سرکردہ ماہر سماجیات آشیش نندی کا خیال ہے کہ ایک بچے کے رجحان کا سبب صرف مہنگائی نہیں ہے بلکہ اب لوگ سماجی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں.
سو یہ بھی ایک ہے کہ لوگ چاہتا نہیں کہ سیکریفائس کرے بچوں کے لیے, بچہ چاہ رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے کچھ سیکریفائس کرے. سماجک سمبند جو ہے آدھنکتا کا کرپا سے اور شہری کرن کی کرپا سے یہ دھیرے دھیرے پتلی ہوتے جا رہے ہیں, ریلیشن شپ تھننگ.
بھارت میں والدین اس وقت سب سے زیادہ توجہ اور سرمایہ تعلیم پر لگا رہے ہیں. ماہرین کا خیال ہے کہ ایک بچے کا رجحان والدین کے لیے مالی آسانیاں تو ضرور پیدا کرے گا لیکن آنے والے دنوں میں اس سے معاشرے اور انسانی رشتوں پر بہت برا اثر پڑے گا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
چین میں صنعتی پیداوار گزشتہ 6 سال میں سب سے کم سطح تک پہنچ گئی ہے. چین کے اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے 12% تک گراوٹ آئی جس سے ایشیا اور یورپ میں شیئرز کی قیمت اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی. لندن اسٹاک ایکسچینج گزشتہ 7 ماہ کے مقابلے میں کم سطح پر ہے, سب سے کم سطح پر ہے. عالمی معیشت کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دوسری بڑی معیشت یعنی چین میں مندی کے رجحان کو قرار دیا جا رہا ہے. بی بی سی کے اکنامک ایڈیٹر رابرٹ پیسٹن کی رپورٹ عامر احمد خان کی زبانی.
یہ وہ سال ہے جب عالمی پیداوار معمول پر آنے کے امکانات تھے لیکن دنیا کی دوسری بڑی معیشت یعنی چین مسلسل سست روی کا شکار رہی. تیسرے نمبر پر جاپان بھی گراوٹ کا شکار رہا. فرانس میں بھی صورتحال اچھی نہیں اور یورو زون کی معیشت بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہو پائی ہے. اور جہاں تک ابھرتی ہوئی معیشت کا تعلق ہے جیسا کہ برازیل, تو وہ پہلے ہی مشکل میں ہے. یہاں ریو میں منعقد ہونے والے ایک تجارتی میلے میں چین کی معیشت کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں. ہوزے آگسٹو برازیل انٹرنیشنل ٹریڈ ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں.
بحران کی وجہ سے ہماری کئی صنعتی مصنوعات کی برآمدات میں کمی ہوئی ہے. چینی مصنوعات سستی ہیں. گزشتہ 12 ماہ میں ہماری کرنسی کی قدر میں 50% تک کمی ہوئی تھی, اس لیے ہمیں امید تھی کہ ہم اپنی مصنوعات کو امریکہ برآمد کر سکیں گے.
چین کی مارکیٹ میں مندی کا دنیا کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ لوٹن برطانیہ کی فائنانشل سروسز اتھارٹی کے سابق چیئرمین ہیں.
The Chinese slowdown is hugely important.
چین میں مندی عالمی معیشت کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سال کی دوسری سہمائی میں سنگاپور کی قومی آمدنی میں شدید کمی ہوئی. ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں بھی ایسا ہی ہوا. جاپان میں بھی دوسری سہمائی میں پیداوار منفی رہی. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی مارکیٹیں بھی سستی کا شکار رہی اور بعض ممالک میں شدید مندی رہی جیسا کہ روس اور برازیل اب قصاد بازاری کا شکار ہیں.
ایسے سرمایہ کار جو کہ اس دنیا میں کہیں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، انہوں نے جون سے اب تک ابھرتی ہوئی منڈیوں سے 600 ارب یعنی 60,000 کروڑ برطانوی پاؤنڈ نکالے ہیں۔ سرمایہ کاروں نے 2008 میں مندی کے دوران اس سے دگنی رقم مارکیٹ سے نکال لی تھی۔ ترقی پذیر ممالک کی مارکیٹیں گر کر لگ بھگ 2009 کی سطح پر پہنچ گئی ہیں اور ان کی کرنسی کی قدر میں بھی شدید کمی ہوئی ہے۔ اتنی کمی سن 1998 کے ایشیائی بحران کے بعد سے نہیں دیکھی گئی۔ مثال کے طور پر قازقستان کی کرنسی کی قدر میں گزشتہ روز 23% کمی آئی تھی، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ترقی یافتہ ممالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یاد رکھیں کہ دنیا کی کل آمدنی میں ترقی پذیر ممالک کا حصہ آدھا ہے، اور کئی برس سے دنیا کی اقتصادی پیداوار میں ان ممالک کا حصہ 80% رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آخر صورتحال مزید کتنی خراب ہو سکتی ہے؟ برطانیہ کی فائنانشل سروسز اتھارٹی کے سابق چیئرمین کی رائے۔
میرا نہیں خیال کہ ہم ایک اور اقتصادی بحران کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ 2008 میں ہوا تھا۔ ہماری عالمی معیشت کے کچھ حل طلب مسائل ہیں، جیسا کہ قرضوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار۔ یہ مسائل 2008 میں بھی تھے اور آج یہ بعض معاملات میں بڑھتے جا رہے ہیں۔
بظاہر اس عالمی مندی سے دو ملک ابھی بچے ہوئے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا برطانیہ۔ ان دونوں ملکوں میں حکام آنے والے مہینوں میں سود کی شرح میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر برطانیہ یہ اضافہ برداشت کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کمزور معیشتیں بھی ایسا کر پائیں گی۔
یہ رپورٹ آپ کے لیے عامر احمد خان نے تیار کی تھی۔ یونانی وزیر اعظم الیکس تسیپراس اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا اعلان بھی کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عظیم رفیع۔
یونانی وزیراعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان جمعرات کو ٹی وی پر قوم سے خطاب میں کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کو ملنے والے تیسرے بین الاقوامی بیل آؤٹ پیکج کے معاہدے پر قوم اپنا فیصلہ دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، لیکن یونانی وزیراعظم کے اس اعلان سے یونانی عوام کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ یونانی عوام نے وزیراعظم کے اس اقدام کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ ایک یونانی شہری کا اس حوالے سے کہنا تھا،
میرے خیال میں یہ فیصلہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں لازمی طور پر اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔
جبکہ ایک اور شہری کا کہنا تھا،
یہ یقینی طور پر غلط فیصلہ ہے اور اس کے نتائج کا ہم عوام پر منفی اثر پڑے گا، کیونکہ ہم عدم تحفظ اور بے یقینی کا شکار رہیں گے اور یہ کوئی بہتر صورتحال نہیں۔
جمعرات کو ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں یونان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 25 جنوری کو انتخابات میں ملنے والے مینڈیٹ کی حد ختم ہو گئی ہے اور اب یونان کے عوام کے پاس اختیار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کروانے کا اعلان بھی کیا، لیکن نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے۔ مبصرین کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ نئے انتخابات 20 ستمبر کو منعقد ہوں گے۔ یونانی وزیر اعظم کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے عوام کی منظوری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم الیکسس تسیپراس نے یونانی صدر کو اپنا استعفی پیش کیا، جبکہ اس موقع پر ملک میں نئے انتخابات سے پہلے نگراں حکومت قائم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس صورتحال پر یورو زون کے وزرائے خزانہ کے سربراہ یرون ڈائسل بلوم نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یونان کی موجودہ صورتحال میں یورو زون کے ساتھ ہونے والا اس کا معاہدہ متاثر نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا،
وہ معاہدہ توڑنے نہیں جا رہے ہیں، اگر انتخابات ہوتے بھی ہیں تو ان کا اثر معاہدے پر نہیں پڑے گا۔ ہم ان معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان انتخابات کروانے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونانی پارلیمان میں بیل آؤٹ معاہدے کی حمایتیوں کی اکثریت موجود ہے، ہمیں امید ہے کہ معاہدے کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔
یونان کی سیاست وزیر اعظم الیکسس تسیپراس کے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد کافی ہلچل کا شکار ہے۔ مستعفی ہونے والے وزیر اعظم الیکسس تسیپراس اپنی جماعت سیریزا پارٹی کی قیادت کریں گے، لیکن انہیں بیل آؤٹ پیکج میں معاشی اصلاحات کے حوالے سے اپنی ہی جماعت کے اراکین کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یونانی وزیر اعظم کے استعفی دینے کے اعلان کے بعد یونانی صدر کی جانب سے حزب اختلاف کی جماعت نیو ڈیموکریسی پارٹی کو نئی اتحادی حکومت بنانے کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے۔
یونان کی صورتحال تفصیل یکجا کی تھی عظیم رفیع نے، اور اب پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
پوری
کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے, اور اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہے تو ضرور کھیلیں گے.
ٹیسٹ کرکٹ ہیز سین ٹو گارڈ آف آنرز ان ٹو ڈیز, مائیکل کلارک یسٹرڈے, کمار سنگاکارا ٹوڈے.
ورلڈ کلاس پلیئر, جس میں سری لنکا کی ٹیم کو 15 سال آلموسٹ ہر جگہ پہ. انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے مائیکل کلارک کی ریٹائرمنٹ آئی گیس ہو رہی ہے,
جو گندگی پچھلی فیڈریشن نے پھیلائی ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ اس کو ختم کرنا ہوگا.
سلمان بٹ اور آصف پر بھی بند دروازے کھل گئے, لیکن ضابطے کی کارروائی ابھی باقی. کمار سنگاکارا اور مائیکل کلارک الوداع, اور ہاکی میں اختر رسول گئے, خالد کھوکر آ گئے. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. محمد عامر کے بعد اب سلمان بٹ اور محمد آصف کی بھی کرکٹ کے میدانوں میں واپسی ہونے والی ہے. ان دونوں کرکٹرز پر عائد پابندی کی مدت 1 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے, جس کے بعد یہ دونوں بھی ہر سطح کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آزاد ہوں گے. لیکن آئی سی سی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کی واپسی اسی صورت میں ہوگی جب یہ دونوں اینٹی کرپشن ٹرائبونل کی کچھ شرائط, کچھ تقاضے پورے کر دیں گے. میں نے سلمان بٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کرکٹ میں واپسی کی صورت میں آپ کو شدید رد عمل اور تنقید کا بھی سامنا ہو سکتا ہے, تو کیا اس کے لیے تیار ہیں, اور کیا آپ کو پاکستانی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں خوش آمدید کہا جائے گا؟
جہاں تک لوگ ساتھ اور خلاف ہیں, وہ تو ساری زندگی میں ہوتا ہی ہے, چاہے آپ کسی بھی انسان کو لے لیں, جو بھی لائم لائٹ میں ہوتا ہے اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اور کرٹکس بھی ہوتے ہیں. جو لوگ بھی ہیں مینجمنٹ میں یا پلیئرز میں, دنوں کے وہاں پر جو ٹیم ہوتی ہے وہ ہر ایک جو ہے وہاں پر پرفارمنس اورینٹیڈ ان کے گولز ہوتے ہیں اور ملک لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے, اور اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہے تو ضرور کھیلیں گے.
Test cricket has seen two guard of honors in two days. Michael Clarke yesterday, Kumar Sangakkara today.
دنیا کرکٹ کے دو بڑے نام اس وقت اپنے الوداعی ٹیسٹ میچز کھیلنے میں مصروف ہیں. کولمبو میں بھارت کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ سری لنکن بیٹس مین کمار سنگاکارا کا آخری ٹیسٹ میچ ہے. اسی طرح اوول میں ایشز سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ کھیل کر آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک بھی ٹیسٹ کرکٹ کو خیر باد کہنے والے ہیں. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور کوچ وقار یونس کو زحمت دی اور ان سے سنگاکارا اور کلارک کے کریئر پر بات کی. مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ سنگاکارا کو عظیم بیٹسمینوں کی صف میں کہاں جگہ دیں گے آپ؟
مہیلا جیوردھنے کے ساتھ ورلڈ کلاس پلیئر, جس نے سری لنکا کی ٹیم کو 15 سال آلموسٹ ہر جگہ پہ اپنے شولڈرز پہ اٹھایا اور آلموسٹ ہر ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے اور بہت زبردست پرفارمنس رہی سری لنکا کی. آئی تھنک نہ صرف اپنی پرفارمنس کے حوالے سے بہت بڑا لیجنڈ, بلکہ اوور آل سری لنکن کرکٹ کے لیے ایک بیک بون, جس کو کہتے ہیں آف دا فیلڈ اور آن دا فیلڈ زبردست انسان, زبردست امبیسڈر فار ہز کنٹری, ناٹ اونلی فار ہز کنٹری فار دا ہول کرکٹنگ ورلڈ. تو آئی تھنک بہت بڑا نام, بہت بڑا پلیئر.
وقار یونس سے میں نے پوچھا کہ سنگاکارا جیسے بیٹسمین کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا آپ کے لیے کتنا مشکل رہا؟
دیکھیے, سنگاکارا کے نہ صرف اگینسٹ میں نے کوچنگ کی ہے, بلکہ میں ان کے اگینسٹ ایز اے کھیلا بھی ہوں بہت زیادہ, پھر میں نے ایز اے کیپٹن بھی کیا ہوں, پھر میں نے ان کو بھی کوچ کیا حیدرآباد میں جب وہ کھیلا کرتے تھے آئی پی ایل میں, تو میرا مجھے ایک سال ان کے ساتھ وہاں بھی کام کرنے کا موقع مجھے ملا تھا. آئی تھنک اے ویری ہمبل پرسنالٹی, جس کی وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنے سارے ریکارڈ اور اتنی ساری فتوحات دی ہیں وہ ان کی ہمبلنیس کی وجہ سے بھی بہت ہے. تھورو پروفیشنل, ٹرو پروفیشنل, مطلب کہ ہر چیز کو پیچھے رکھ دینا جب کرکٹ کا وقت آنا یا پریکٹس کا وقت آنا. آئی تھنک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے پلیئر بننے کے لیے بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک سارے انگریڈینٹس ان میں موجود تھیں, اس لیے انہوں نے پچھلے 15 سال یا 17 سال جو سری لنکا کو دیے ہیں یا ورلڈ کرکٹ کو دیے ہیں ان کو اس کی پورا کریڈٹ ملنا چاہیے. اور جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے تو آئی تھنک مشکل ہوتی ہے ایسے بیٹسمین کے لیے جو کمپلیٹ بیٹسمین جس کی بیٹنگ کے اندر فلاز بہت کم ہوں, تو بالرز کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے ان کا ویک پوائنٹ ڈھونڈنا. ان کی جو زیادہ تر رنز بھی ہمارے خلاف انہوں نے کیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف پیس کو اچھا کھیلتے تھے, کیونکہ پیس بھی ہمارے پاس اس وقت میں تھا, وسیم اکرم تھا, شعیب اختر تھا, فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ وہ بہت اچھا کھیلتے تھے. اسپن اٹیک کے اگینسٹ پاکستان کے اچھے اسپنرز مشتاق احمد, دانش کنیریا, امین سکلین, مشتاق, یو نیم دا بالرز, ان کے اگینسٹ رن کرنے آسان کام نہیں تھا. تو آئی تھنک بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے بیٹسمین کے اگینسٹ اسٹریٹجی بنانا.
وقارینوس سے میں نے مائیکل کلارک کے بارے میں بھی جاننا چاہا کہ وہ کتنے بڑے کرکٹر ہیں.
انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے مائیکل کلارک کی ریٹائرمنٹ آئی گیس ہو رہی ہے, کیونکہ جتنا اس نے سرو کیا آسٹریلین کرکٹ کو یا ورلڈ کرکٹ کو اتنا کریڈٹ ان کو جاتی دفعہ نہیں مل رہا. اگر ان کی پرفارمنسز یا ان کے رنز یا ان کی کنٹریبیوشن ایز اے کیپٹن, ایز اے نمبر فور, نمبر فائیو, نمبر تھری بیٹسمین, آئی تھنک بہت ریئر بیٹسمین ہے. رکی پونٹنگ کے بعد پروبیبلی انہیں کو سراج ملتا ہے کہ جو ایز اے کیپٹن اور اتنا پرفارم کیا. انفارچونیٹلی پچھلے سال ڈیڑھ سال سے انڈیویجول پرفارمنس ان کی کافی نیچے آ گئی تھی. ٹیم پرفارمنس میں بھی اسٹل کہوں گا کہ ابھی انہوں نے ایشیز ناٹ یہ ایشیز نہیں, اس سے پچھلے ایشیز فائیو نیز جیتی ہے, ورلڈ کپ جیتا ہے, تو ان کا ٹریک ریکارڈ ان کی اپنی پرسنل پرفارمنس کا ایز اے کیپٹن یا ایز اے لیڈر تو اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے.
دم توڑتی پاکستانی ہاکی کو نئی سانس دینے کی کوشش کے طور پر حکمران مسلم لیگ نون کے اختر رسول سے استعفی لے کر ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکر کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نیا صدر مقرر کر دیا گیا ہے, جو براہ راست حکومتی جماعت کا حصہ تو نہیں لیکن وفاقی وزیر احسن اقبال کے بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں. میں نے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں سابق اولمپئن سمیع اللہ کو زحمت دی اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ خالد کھوکر کے صدر بننے سے پاکستانی ہاکی میں کوئی مثبت تبدیلی آئے گی یا یہ محض چہرے کی تبدیلی ہے؟
کھوکر کو خود ہاکی پلیئر رہے ہیں, یہ بھی آرمی کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں, تو ان کو بہت احتیاط کے ساتھ جو پچھلی غلطیاں تھیں ان کو دہرانا نہیں ہوگا اور آگے چلنا ہوگا, اور بہت جلد آگے چلنا ہوگا, کیونکہ دو سال کے بعد ایک اور ٹورنامنٹ آئے گا, اس کے دو سال کے بعد پھر اولمپک گیمز آئے گی, تو اس کے لیے بڑا سخت ضرورت ہے ان کو محنت کرنے کی, اور خاص طور پہ انڈر 16 اور انڈر 18 پہ. جو گندگی پچھلی فیڈریشن نے پھیلائی ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ, اس کو ختم کرنا ہوگا, بٹھا کے ختم کرنا ہوگا, پھر پروونشل لیول پہ صفائی کرنی ہوگی, اور پھر وہ لوگ جو آلریڈی ٹیسٹڈ ہیں جن کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی ان کو اس دفعہ دور رکھنا چاہیے, تاکہ جو نئے لوگ آئیں ان کو موقع ملے, انہی میں سے ہوں نئے لوگ آئیں ان کو موقع ملے, اور پاکستان کی ہاکی کے لیے جو کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کا موقع دے.
کل تک سبھی لوگ جو ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی کو صدر کے طور پر دیکھ رہے تھے, اور یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ان کا وزیر اعظم سے رابطہ بھی ہوا, تو پھر یہ پہیا الٹا کیسے چل گیا؟
پاکستان کے میں اس قسم کے حادثات بڑے ہوتے ہیں, اور مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ظفر اللہ جمالی صاحب سے پہلے بات ہوئی کہ وہ پکے تھے, لیکن آل آف اے سڈن یہ چینج آئی. اللہ کرے مجھ پہ چینج ہو, مینوپولیشن ضرور ہوئی ہوگی کسی نہ کسی طرف سے, لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو اب ان کو چاہیے کہ یہ ٹھیک آگے کام کریں, اور جنہوں نے ان کی سفارش کی ان کو اس کا ریوارڈ ملے کہ جی پاکستان کی ہاکی بہتر ہو رہی, جو میں نے سفارش کی وہ بہتر آدمی کی سفارش کی جس نے پاکستان کی ہاکی کے لیے بہت کچھ کیا.
جس کمیٹی نے جو پرائم منسٹر نے بنائی, اس کمیٹی نے ہاکی کی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو قرار دیا, اور پھر وہی کمیٹی اختر رسول کو ساتھ بٹھا کر ان کی تعریف بھی کر رہی ہے اور پھولوں کے ہار پہنا کر ان کو رخصت بھی کیا گیا.
ریزیگنیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ ایک صرف جس کو کہنا چاہیے بجائے ٹی وی شو کے اور کچھ نظر نہیں آئے, ایک صرف فیکس کر دینا چاہیے تھا کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں, میری جگہ پہ جو بھی آئے گڈ لک ٹو ہم.
ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اتنا کچھ ہوا, اتنے الزامات لگے پاکستان ہاکی فیڈریشن پر, مس مینجمنٹ ہوئی ہے, پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہوا, تو یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟
دیکھیں اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آڈٹ رپورٹ ہے, جیسے سیکرٹری نے کہا آئی پی سی نے کہ وہ اس کو پبلک کریں گے, پبلک کرنا چاہیے, اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو پینلائز کرنا چاہیے. اور اب جب گرانٹ جو بھی دیں, کیونکہ یہ نئے ہیں بالکل, ان کو ہاکی کا اتنا پتہ نہیں ہے, ان کو اسپانسرشپ لینی پڑے گی, گورنمنٹ سے ایڈ لینی پڑے گی, تو ان کو بھی بیٹھ کے ابھی سے اگلے چار سال کا کمپریہنسو پروگرام بنا کے منسٹری کو دینا چاہیے, اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. پھر میں یہ کہوں گا خاص طور پہ جو ود ان ایشیا ٹورنامنٹ ہیں ان کو پریفر کرنا چاہیے, تاکہ جب ہماری ایشیا میں اسٹینڈنگ ہوگی تو پھر آٹومیٹکلی ہماری اسٹینڈنگ ورلڈ میں بھی ہوگی. اگر ایشیا میں ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوں گے تو ورلڈ میں ہماری نمبر وہی ہوگا جیسے آٹھویں نویں دسویں پہ ہم گھوم رہے ہیں.
اور سمیع اللہ کی اسی گفتگو پر اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش تھی عبدالرشید شکور کی. اس سے پہلے کہ خاص خاص خبروں کی سرخیاں آئیں, میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر گیا ہوں. ایک خبر مجھے بہت اچھی لگی ہے, خیر یہ مذاکرات کی تو چلی رہی ہے, اسے تو ڈاٹ کام لیڈ کر رہا ہے, لیکن ناسا نے کیوراسٹی کی سیلفی جاری کر دی ہے. اب کیوراسٹی خود ایک اسپیس کرافٹ, وہ اپنی تصویر خود بنا رہا ہے اور کروڑوں میل کے فاصلے پر بھیج رہا ہے. ہو سکے تو دیکھیے گا, مجھے تو انٹرسٹنگ لگی. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے ایڈیٹر تھے ظہیر الدین بابر, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار صاحب, اور لندن سے سوزین لینن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت حسب معمول شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں محمد عبداللہ فاروقی سے۔
بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ نے بی بی سی ہندی کو بتایا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی بات چیت منسوخ نہیں کی گئی اور بھارت اب بھی مذاکرات کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی نے، جو طالبان کے حملے کے بعد برطانیہ شفٹ ہو گئی ہیں، اپنے اسکول کے امتحانات میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے 6 A+ اور 4 A's حاصل کیے ہیں۔ افغان نائب وزیر اعظم جنرل عبدالرشید دوستم کی گاڑیوں کے قافلے پر طالبان عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے۔ جنرل دوستم صوبہ فریاب کے مضافاتی علاقے میں بکتر بند میں سوار ایک ہائی وے پر سفر کر رہے تھے۔ اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے مبینہ طور پر شام کے شمال مغربی صوبے حمز میں 5ویں صدی میں تعمیر کی گئی قدیم کرسچن خانقاہ منہدم کر دی ہے۔